محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آتش غم کی ترجمانی ہے۔ حسن فانی ہے عشق فانی ہے، حسن فانی ہے عشق فانی ہے، کون کہتا ہے جاودانی ہے، کون کہتا ہے جاودانی ہے۔ حسن فانی ہے عشق فانی ہے، کون کہتا ہے جاودانی ہے۔ وقفے وقفے سے آہ کی آواز، وقفے وقفے سے آہ کی آواز، آتش غم کی ترجمانی ہے، آتش غم کی ترجمانی ہے۔ وقفے وقفے سے آہ کی آواز، وقفے وقفے سے آہ کی آواز، آتش غم کی ترجمانی ہے، آتش غم کی ترجمانی ہے۔ حسن فانی ہے عشق فانی ہے، کون کہتا ہے جاودانی ہے۔ کیا بھروسہ مجاز عالم کا، کیا بھروسہ مجاز عالم کا، عشق ان کا ہی غیر فانی ہے، عشق ان کا ہی غیر فانی۔ مجاز کہتے ہیں دنیا دار، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے حسین، ان کا کیا بھروسہ ہے، عشق ان کا ہی غیر فانی ہے۔ اللہ ہی کا عشق ایسا ہے کہ عشق حی لا یزل باقی، ہمیشہ رہنے والی ذات سے عشق لگانا تو عشق ہے، اور ان سے دل لگانا فانی چیزوں سے یہ فسق ہے۔
کیا بھروسہ مجاز عالم کا، کیا بھروسہ مجاز عالم کا، عشق ان کا ہی غیر فانی ہے، عشق ان کا ہی غیر فانی ہے۔ راہ تقویٰ کے غم کا کیا کہنا، راہ تقویٰ کے غم کا کیا کہنا، دوست و رشک شادمانی ہے، دوست و رشک شادمانی ہے۔ راہ تقویٰ کے غم کا کیا کہنا، راہ تقویٰ کے غم کا کیا کہنا، دوست و رشک شادمانی ہے، دوست و رشک شادمانی ہے۔ خون حسرت سے آہ نالوں سے، خون حسرت سے آہ نالوں سے، اپنی دنیا الگ بنانی ہے، اپنی دنیا الگ بنانی ہے۔ خون حسرت سے آہ نالوں سے،
ہم ہمارے حضرت قطب زمان حریف اللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ مذہب آہ ہے. مذہب آہ یہ ایسا مذہب ہے کہ کسی دنیا کے کسی انسان کو اس مذہب سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا, کہ آپ شافعی ہے, آپ حنفی ہے, مالکی ہیں, آپ حنبلی ہیں. تو اس یہ مذہب ایسا ہے کہ چاروں مسلک اس پہ متفق ہیں, متفقن علیہ ہے یہ مسلک. مذہب آہ, اللہ سے رونا, گریا ازاری کرنا, اللہ کا تقرب حاصل کرنا. خون حسرت سے آہ نالوں سے, خون حسرت سے آہ نالوں سے اپنی دنیا الگ بنانی ہے, اپنی دنیا الگ بنانی ہے, اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل, اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل شمع ایمان کی جلانی ہے, شمع ایمان کی جلانی ہے. جس ظالم نے گناہ کے تقاضے کو کچلنے کا غم کبھی اٹھائے نہیں, وہ کیا جانے اس لذت کو, کیا جانے گا اس لذت کو, جو اپنی خوشیوں, ناجائز خوشیوں کا خون کر کے جو خوشی حاصل ہو, وہ جس نے کیا ہی نہیں کبھی, تو کیسے جانے گا کہ اس میں کیا لذت ہے. وہ یہی سوچے گا کہ یہ ایسے ہی ملا بیٹھے ہیں اور رینی کر رہے ہیں, اس کو کیا معلوم کہ ان کے دل کو کیا کیف حاصل ہے, کیا مستی حاصل ہے.
اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل, اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل شمع ایمان کی جلانی ہے, شمع ایمان کی جلانی ہے. آہ سے اور چشم تر سے آہ سے اور چشم تر سے آہ کیسی تقریر بے زبانی ہے, کیسی تقریر بے زبانی.
سنا ہے کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے, خاموش رہتے تھے لیکن آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے. ہم نے اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو جاری رہتے تھے, اور اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حضرت والا یہی بیان فرماتے تھے کہ حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چشم مبارک سے آنسو نکلتا اور ایک آنکھ کے جو حلقہ ہے اس میں گڑھا سا رہتا, وہاں کچھ دیر کو وہ ٹھہر جاتا تھا, اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی. پھر یہ ٹپکا تو دوسرا آ کے ٹھہر گیا, یہ ٹپکا تو دوسرا آ کے ٹھہر گیا, اور خاموش رہتے تھے لیکن رش کے صدا بیان تھے.
آہ سے اور چشم تر سے آہ سے اور چشم تر سے آہ کیسی تقریر بے زبانی ہے, کیسی تقریر بے زبانی ہے. حسن فانی ہے, عشق فانی ہے, کون کہتا ہے جاودان درد نسبت کی دوست تو تدبیر, درد نسبت کی دوست تو تدبیر, ہر نفس دل کی پاسبان ہے, ہر نفس مانے سانس, ہر نفس دل کی پاسبانی ہے، درد نسبت کی دوست و تدبیر ہر نفس دل کی پاسبانی ہے، آہ سے اور چشم تر سے آہ کیسی تقریر بے زبانی ہے، خون حسرت سے آہ نالوں سے، خون حسرت سے آہ نالوں سے اپنی دنیا الگ بنانی ہے، اپنی دنیا الگ بنانی ہے۔
آخری شعر ہے،
مشغلہ اہل دل کا اے اختر، مشغلہ اہل دل کا اے اختر، باغ ایمان کی باغبانی ہے، باغ ایمان کی باغبانی ہے، مشغلہ اہل دل کا اے اختر، مشغلہ اہل دل کا اے اختر، باغ ایمان کی باغبانی ہے، باغ ایمان کی باغبانی ہے، حسن فانی ہے عشق فانی ہے، کون کہتا ہے جاودان۔
اس میں کچھ دن سے گونج پیدا ہو گئی، مجلس کے بعد اس کو دیکھ لیجیے، مجلس کے بعد دیکھ لیجیے۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہجرت مدینہ کی ابتدا، قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور دو اونٹنیاں سفر کے لیے مہیا کیں، ایک اپنے لیے اور دوسری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلاوطن کرنے کی، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلاوطن کرنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لیے نقصان ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے تمام عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار آپ کی گھر سے غیر حاضری کا کفار کو آپ کی گھر سے غیر حاضری کا علم نہ ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے. اور آپ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور ثور کی طرف تشریف لے گئے. ثور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے. ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سب پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجے اور آپ کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا. بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ کے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. اس وقت صدیق اکبر غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، خدا کی قدرت کے ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر بھی نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا ہی محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگل کے کبوترے نے گھونسلہ بنا لیا تھا. حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں کی نسل اسی کبوتر سے چلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 دن 3 رات متواتر چھپے رہے، 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے. ان 3 دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے تھے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے. دن بھر کی خبریں سن کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے اور ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی. چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں. غار ثور کے قیام کے 3rd دن ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقت بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا اور عبداللہ بن اریقت آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے. آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، اونٹوں کے لالچ میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا. یا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا. جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے اور سوراخ دوبارہ زمین پر گر پڑا. اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا. مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا. جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا. اس کو دیکھ کر سوراخ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا. آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی پر بیان نہ کرو. سوراخ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا.
اللہ
دیکھو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی، ورنہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ظالم ایمان نہیں لایا. کیسا بدنصیبی کی بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا کس قدر شکر ادا کریں کم ہے، حق کے شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والسلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الأمي الكريم. کل سے مجلس جو ہے 10 منٹ ٹھہر کے کریں گے انشاءاللہ. نبی ابھی کئے بجے فون آتا ہے؟ 9:10 پہ. 9:20 پہ فون کیا کریں. کل سے عشاء کی جماعت کا وقت بڑھ گیا ہے، 9:20 پر فون کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.